اب یہ ہے حکم, یہ ساری تمہید کی اصل حکم کیا ہے. تو پھر تجھے اپنے شہر مبارک کو مسجد حرام کی جانب, اور یہ روایات سے آتا ہے کہ آپ مدینے سے باہر ایک قبیلہ تھا اس کے یہاں گئے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا آپ نے وہاں کھایا, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ گئے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, اور اس حالت نماز میں یہ آیت نازل ہوئی, حالت نماز ہی میں آپ نے رخ بدلا. اسی لیے وہ مسجد جو ہے مسجد قبلہ تین کہلاتی, ابھی تک محفوظ ہے وہ جگہ. اس میں ایک قبلہ محراب بنا ہوا شمالی جانب اور ایک محراب بنا ہوا جنوبی جانب. شمالی جانب بیت المقدس والے قبلے کا رخ تھا, ادھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, اور پھر جنوبی جانب جو ہے آپ کو نماز مکمل کی. تو عین حالت نماز میں تحریر سننا ہوا. سمندر پر اشق المسجد الحرام وحی سے ما کل تم سمندر ودی ہے تم خطرہ, اور لوگوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھر تو اپنے چہروں کو اس ہی کی جانے, اب مسجد میں ہو, مسجد بعید میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, یہ قبلہ ہے بیت اللہ, یہ ہے اہل ایمان کا اہل توحید کا قبلہ. کتاب الحق مقدم, اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اس لیے کہ یہود کو معلوم تھا, ظاہر بات ہے کہ بیت المقدس تعمیر کیا حضرت سلیمان نے, حضرت سلیمان حضرت ابراہیم کے 1000 برس بعد ہے, تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ جو قبلہ ہے وہ قدیم ہے, تو کون واقف ہے, تو انہیں معلوم تھا حضرت قبلہ یہی ہے. اور حضرت سلیمان سے پہلے بنی اسرائیل کی رمض کرتے تھے, اس پر باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے, اور الحمد الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو فی من ہو الذبیح ان کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہو گیا ذبیح کون ہے, اسی میں بحث کی ہے کہ خود بنی اسرائیل کا بھی بیت المقدس کی تعمیر سے قبل قبلہ نہیں تھا. اس اعتبار سے ان کے علماء خوب جانتے تھے کہ یہ حق ہے. نوین اوت ان کتاب المون الحق الرب ہے بب اللہ غافل رما یا منون, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے کہ یہ کر رہے ہیں. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت, اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی دکھا دیں, ہر دلیل دے دیں, ما تبعوا قبلتک, یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہ کہ یہ تو ضد میں آ گئے ہیں. اگر تو آدمی میں ایک محاورہ ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے, جانتے کو کبھی جگایا جا سکتا, جو بنا ہوا ہو جایا ہو اسے کیا جگایا گیا, ہنسو رہا اس جگا دیں گے. جو لا علمی میں کسی غلطی میں مبتلا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, جو جان کے دل سے ہر گرمی کو اتر آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں. تو چاہے آپ ہر دلیل پیش کر دیں, ہر نشانی جو ہے ان کے سامنے پیش کروا دیں, یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. بنا کا تاب ان قبلہ کا ہوں, اور نہیں اب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا, کیسے ممکن ہے. کہ ماں باز ہوں بے قابل ان قبلہ کا باز, اور ان میں سے باز دوسرے باز کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے. اس میں اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن اس میں بھی انہوں نے تخصیص کی ہوئی تھی, ایک اس کے شرقی گوشے کو سمجھتے تھے قبلہ, اور ایک اس کے غربی گوشے کو سمجھتے تھے قبلہ. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا جہاں انہوں نے اعتکاف کیا تھا, فرقیہ اس میں الفاظ آتے سورہ مریم میں, تو اس جگہ سے وہ زیادہ مقدس مانتے ہیں. تو پھر بیت المقدس میں بھی ان کے رخ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں, کسی کا رخ ادھر ہوتا ہے کسی کا ادھر ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے, اور ایسے مقدس میں بھی ہو کر تو یہ ہے نبی آپ کے قبلے کی کہاں پیروی کرنے والے ہیں. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين, اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد سے آپ کے پاس العلم آ چکا ہے, علم صحیح, علم قانون, انك اذا لمن الظالمين, یہ بھی ان آیات میں سے جس میں دل فرض اپنے ذہن میں لکھ لیا کرے, مقدر مان لیا کرے, دل فرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تھی ان کے آ جانے کے بعد, تو آپ بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ان میں پیدل لمن ظالمین معاذ اللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعرفونہم کی ضمیر قبلے کی طرف سے نہیں جا سکتی, اس لیے کہ یہ تو ہوتا تو مؤنث ضمیر آتی, اب چونکہ یہ مذکر ہے تو یا حضور کی طرف ہے یا قرآن کی طرف ہے, کہ قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دونوں ایک ہی ہے, قرآن مجسم ہے محمد رسول اللہ اور قرآن مطلوع ہے یہ قرآن نبی, کہ یہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور ان کا ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے, وہی یعلمون جان کے بوجھ کے کسی مغالطے میں نہیں. الحق من ربك فلا تكون من المنكرين. اب یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب تم ہر قسمت بنو شک کرنے والے. ولكل وجهة هو موليها, اور ہر ایک نے کوئی اپنی سمت مقرر کی ہوئی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخيرات, تو اے اہل ایمان, اے مسلمانوں, اے محمد کے پیروں, تم نیکیوں کے اندر سبقت کرو, نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھو, دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے نکلو, خیرات میں, حسنات میں, بھلائیوں میں. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت کا فضل وجہ کا شکر المسجد الحرام, دے کے دوبارہ پھر آ رہا ہے. اور جہاں سے بھی نکلے آپ اے نبی, چھوڑ دیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, پھر تیسری مرتبہ. اور جہاں سے بھی آپ نکلے چھوڑ دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور جمع کی چیزیں میں مسلمانوں سے خطاب, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو رخ کرو اپنا چہرے کا اس کی جانب. اللہ یقول علی اللہ علیہ تم حجت, تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی اہل کتاب کے علماء جو ہے حجت قائم کر سکتے تھے کہ تم تو غلط جا رہے ہو, اصل قبلہ تو یہ تھا, تم نے بھی یہ قبلہ جو ہے ہمارا قبول کیا ہے, تو در حقیقت تم نے جو صحیح بات ہے اسے انحراف کیا ہے. تو عوام ان کے جو ہے ان کی بات اور تھی, علماء جن کے علم میں تھا یہ سب کچھ, اس لیے کہ یہ دو حصے کے قلم پڑ چکے ہیں. منہم امیون, ان میں وہ بھی ہے کہ جو بالکل انپڑھ لوگ ہیں, انہیں تو کچھ پتہ نہیں, لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, انہیں کتاب کا کوئی علم نہیں, لیکن علماء بھی تو ان میں تھے. تو ان کی طرف سے الزام قائم ہوتا کہ تم اس غلط قبلے پر کیسے قائم ہو, تمہارا قبلہ تو اصل وہ ہے, بلکہ اصل قبلہ ہے تو ہم کبھی ان الذين ظلموا منهم, تو اگر سے ابھی کے پاس کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رہی, مگر ظالم لوگ کو زبان کون کس کی پکڑ سکتا ہے, وہ تو جو چاہیں گے زبان درازی کریں گے. فلا تخشوهم واخشوني, کہ مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو, مجھے سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم, اور یہ سب کچھ اس لیے ہے ہم نے تمہارے اندر محمد کو مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نازل فرمایا, ہم نے تمہارا رخ جو ہے اس اصل اور جو ہمیشہ کا قبلہ ہے اسی کی طرف کر دیا, تمہیں امت وسط بنا دیا. یہ سب کچھ کس لیے؟ بولے تم بنے متی علیہ تم, تاکہ میں اپنی نعمت کا تم پر اتمام کروں. یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ سورہ مائدہ میں آئے ہیں, کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, تو اے مسلمانوں تم پر تو اتمام کرنا ہے ہمیں اپنی نعمت کا. ولعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا سکو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, ہم نے پچھلے دو رکوع جیسے آخری پہلے پارے کے آخری دو رکوع بڑی تیزی میں پڑھے تھے, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا وہاں آئی تھی, ربنا وبعثیہم رسولا منہم. اب اس دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اعلان ہو رہا ہے. تو دیکھو اے بنی اسماعیل, تمہارے جد امجد نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار ہماری اس نسل میں جو یہاں آباد ہو رہی ہے اپنا ایک رسول اٹھائیے, کہ انہیں کس ہے انہیں تیری آیات کر کر سنائے, انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی اور ان کا تذکیہ کی. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, ایسے ہی ہم نے بھیجا تمہارے اندر اپنا رسول, تم ہی میں سے تمہارا ہی بھائی بند ہے, بنی ہاشم کا ایک فرد ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, کوئی مغایرت کا پردہ تمہارے اس کے درمیان حائل نہیں ہے, کوئی اجنبیت جو ہے درمیان میں آڑے نہیں آ رہی. یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات, ویزکیکم, اور تمہیں پاک کرتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان باتوں کی جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم, پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ پہلے بھی جو میں نے تقریر کی تھی کہ اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے بندوں کا وہ دو طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں ہے. اگر تم مجھ سے دعا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو تو میں تمہاری دعا قبول کروں, تو تم بھی تو میری پکار سے لبیک کرو, اور تمہیں اپنی عنایتوں سے مسلسل نوازتا رہوں تو تم بھی تو مجھے یاد رکھو. فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو, ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرا ذکر مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں بھی اپنے بندے کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی محفل میں تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں. وہ محفل ملائے اعلیٰ کی ہے, ملائکہ مقربین کی, جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا تذکرہ فرماتا ہے. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ, تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر کرو اور ناشکری کے لیے اختیار نہ کرو, میرے احسانات کا کفران نہ کرو. یہ تَكْفُرُونِي ہے اصل میں, نہ کفر کرو میرا, یہ اس میں سے ساکت ہو گئی ہے, نون کے نیچے زیر باقی رہ گیا. اب یہاں پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس میں دیکھا آپ نے اصل خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے تھا, اب خطاب شروع ہو رہا ہے مسلمانوں سے, اور پہلا ہی رکوع جو ہے وہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ مسلمانوں جس اعلیٰ منصب پر تم فائز کیے گئے ہو اب اس کی ذمہ داریوں کو پہچانو. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے, رسول کو اونچا رتبہ ملتا ہے لیکن رسول پھر کتنی مشقتیں جھیلتا ہے اس کے لیے, ان کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. پتھرائے انہوں نے سہا اپنے جسم مبارک پر, جنان مبارک ان کے شہید ہوئے, 3 سال کی وہ محسوری کی کیفیت شعبے بنی حاصل میں ان کی رہی. کون سی چیز ہے جو آپ پر نہیں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ مسلمانوں اب تم بھی اسی مقام پر آ گئے, اب تم حامل بن گئے ہماری کتاب ہدایت کے, اب تمہارے پاس یہ امانت ہے ہماری شریعت اور کتاب کی, تو اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا جان دیکھنے کا کام ہے. لہٰذا فوراً کورونیشن کے بعد میں یہ لفظ استعمال کیا کرتی جیسے تاج پوشی ہوتی ہے, ایک بادشاہ جو ہے معذول ہو گیا یا فوت ہو گیا دوسرے کی تاج پوشی ہو, ایک امت معذول ہو گئی امت محمد کی تاج پوشی ہو گئی, لیکن یہ کانٹے بھرا تاج ہے اس لیے کہ اس میں تک تکالیف ہے, اس میں مسائل ہے, تمہیں جان جوکھے میں ڈال کر اپنے سر کے بچوں کو ادا کرنا ہوگا. لہٰذا آغاز ہی میں جو جہاں پر امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہو رہا الفاظ دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اہل ایمان مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. بڑا کٹھن بوجھ تمہارے کندھے پر آ گیا ہے, بوجھ وہ سر پہ پڑا ہے کہ اٹھائے نہ بنے. یہ بوجھ جو ہے الا سلوکی علیہ کا قول ثقیلہ, تو یہ بوجھ جو ہے بارے گراں پہلے محمد کے کندھے پر آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بحیثیت مجموعی امت محمد کے کندھے پر آ رہا ہے. تو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. یہ یاد آ گیا ہوگا کہ 5ویں رکوع میں یہی الفاظ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے آئے تھے آخر میں, بس کئی میں بصبر و سلام کبیرت اللہ الخاطین, یہی بات یہاں کہی گئی. دین کی بنیادی تعلیم میں تو کوئی فرق نہیں, جو موسیٰ کا دین تھا وہی محبت کا دین ہے, بنیادی حقائق دوستے تھے وہ یہاں. تو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے, ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید, اللہ کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ صابروں کو ملتی ہے, ٹھوکروں کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ اپنا کلمہ دھن لگا دینے کو تیار ہے یا نہیں. جب ثابت کر دے بندہ کہ ہر سے بعد آباد میں تو تیار ہوں, تب اللہ کی نصرت آتی ہے. یہ مضمون آج آئے گا آگے چل کر. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ہر ظاہر بات ہے کہ کٹھن سے کٹھن مرحلہ کو جان دینے ہی چاہے گا, لہٰذا فوراً بات اسی کی تھی. اور مت کہو ہی تو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے, بل احیاؤ ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ تاج کانٹوں کا تاج ہے, یہ پھولوں کی سیب نہیں ہے, کانٹوں بھرا بستر ہے. ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے اس خوف سے, بھوک سے, فاقے سے, اور مالی اور جانی نقصانات سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں اور میووں کے نقصان سے, کہ آپ نے بڑی محنت کر کی ہے باغ پر, باغ اور فصل جو ہے بالکل تیار ہے, اتارنے کا وقت ہے کہ تم آگے نکلے اللہ کی راہ میں. یہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا, معلوم ہے کہ یہ پوری فصل برباد ہو جائے گی, اس کا اتارنے والا کوئی نہیں کھجور کی فصل کا, لیکن نہیں, اللہ کا حکم ہے نکلو. تو ہم کو آزمائیں گے, جو بھی ایمان کے راستے پر آتا ہے ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم اسے آزماتے ہیں, پھر بجا کر دیکھ لیتے خالص اور مخلص ہے کہ نہیں, بہروپیہ تو نہیں ہے کہیں. ہاں اگر کوئی ثابت کر دے کہ وہ بہروپیہ نہیں ہے بلکہ واقعتاً ہی مینز بزنس, وہ واقعتاً اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہے, پھر اس وقت خداوندی آتی ہے. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذين اذا اصابتهم مصيبه, وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی آزمائش آئے, قالوا انا لله وانا الیہ راجعون, وہ کہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. بالکل یہی انداز ہے اس شعر میں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر اللہ کی راہ میں جان دے دی تو کون سے کمال کیا, یہ جان ہماری تھی کہاں؟ ہمارا وجود خانہ ساز ہے ہی نہیں, اللہ کا عطا کرتا ہے, اس کی دی ہوئی چیز اس کے ہم سپورٹ کر دی, تو کون سا ہم نے بڑا تیر مارا. جو لوگ یہ انداز اختیار کرتے ہیں وہی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں. جنہیں جان پیاری ہو جائے, مال پیارا ہو جائے, اولاد پیاری ہو جائے, گھر بار پیارا ہو جائے, وہ کیسے قدم بڑھائیں گے, وہ کیسے ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. جگر نے کہا ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے کھاؤ بھنیری. فرض کی پکار ہے وہ تو تپتی راہیں ہیں جن پر نکلنا پڑتا ہے, اور گھر کی کھاؤ ٹھنڈی سزا آرام اور آسائش وہ انسان کے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جاتی ہے. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. یہ ہے وہ لوگ جن پر عنایتیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے. اولئك هم المهتدون, اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. ان الصفا والمروه من شعائر الله. اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جیسے قرآن کا اسلوب آپ نے دیکھا, تحریر قبلہ کا ذکر آیا تھا چودہ رکوع میں, پھر دو رکوع میں مفصل بحث آئی, پھر آگے چل کر آپ دیکھیں گے پھر اس کا ایک ذکر آئے گا. اسی طریقے سے یہاں حج کا جو ایک رکن ہے حج اور عمرہ کا, وہ ہے سعی بین الصفا والمروہ. یہاں اس کا ذکر شروع ہو گیا, اور اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اصل میں اگرچہ یہ مناسک حج میں پہلے سے داخل ہے سعی بین الصفا والمروہ, لیکن مشرکین نے وہاں بت رکھ دیے تھے. اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کا طواف ہوتا ہے, تو ایمان کے بعد اہل ایمان کے لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہمیں اس کا بیت اللہ کا تو ہم طواف کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کیا ہمیں بین الصفا والمروہ بھی کرنا چاہیے کہ صحیح کا معاملہ؟ تو اس کی وضاحت کی جا رہی ہے, گھبراؤ نہیں, اللہ کے شاعری میں سے انہوں نے یہاں بت رکھ دیے تھے تو بیت اللہ میں بھی تین سے سات بت رکھے لوگوں نے, تو وہ بت اپنی جگہ ہے, اس سے جا سکتے تم اللہ ایک دن آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اسے پاک کر دیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں نہیں رہا. اسی طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جن میں چکر لگایا تھا حضرت حاجرہ سلام علیہا نے, جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدید پیاس سے بےتاب ہو گئے تھے, تو دوڑ کر وہ ماں کی ممتا کا تصور کیجئے, ایک پہاڑی پر چڑھ کسی کی سائے کی نظر آ جائے, کوئی انسان ہو, کوئی قافلہ ہو, میں پکار لوں, اس سے پانی لے لوں, پھر دوڑ کر دوسری پہاڑی پر آتی تھی, اور نشیب میں حضرت اسماعیل لیتے ہوئے تھے تو آ کے دیکھ جاتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے, پھر دوڑ کر دوسری طرف. تو یہ جو اصل میں اسی کی یاد ہے جو تازہ کی جاتی ہے. ان میں صفا والمروہ کا من شعائر اللہ فمن حج البیت علیہ ثمرہ, تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے, کیونکہ اس سے بھی چکر لگتے ہیں, طواف سے بھی چکر ہے, تو لفظ طواف استعمال کیا گیا. یمن تطوع خیر فہو خیر اللہ, اور جو کوئی شخص اپنی مرضی سے نیک کام کرتا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے. سعین اللہ شاکر العلیم, اللہ تعالیٰ کو بہت قدر افضائی فرمانے والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, اب یہ اس صورت میں آخری مرتبہ بغیر خطاب کیے ہوئے سخن ہے بنی اسرائیل کی طرف, کہ ان کے پاس جو شہادتیں تھیں جو ہم نے سولہ رکوع میں پڑھا, ومن اعظم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے وہ تو چھپا لے. تو یہاں پر بغیر ان کا نام لیا جس کا پھر ارادہ کیا جا رہا ہے, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں مان جلنا من البینات والہدا, ان چیزوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے روشن نشانیاں اور ہدایت, ہم باز ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد سے ہم نے اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرماتا ہے اللہ بھی اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. یعنی اللہ کی کتاب اگر کسی کو دی گئی ہو تو اس کا تو فرض ہے اسے ظاہر کرے, اسے بیان کرے, اسے پھیلائے نہ کہ چھپائے. اب وہی ہمارے اوپر بھی بات آئے گی, ہم اگر اس کتاب کو ایک خزانہ بنا کر اس پر فارم بن کر بیٹھ جائیں تو یہی چیز ہمارے اوپر ثابت آئے گی کہ ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤ, عام کرو, وہ اچھی ہو, ایک حدیث میں آیا ہے, اسے افشا کرو, اس کو پھیلاؤ, یہ نہیں کہ اس کو راز بنا کر اپنے سینے میں دفن کر دو، یہ تو آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو بہرحال قسمت جو روئے سکون ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے تابع بات یہ ہے کہ فری ٹو ہوم سیٹ والا جو محاورہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو وہ تو جو بھی اس معیار پر پورا اترے گا وہ اس کے اوپر وہی چیز جو ہے وہی فرد جو مال ہو جائے گی. تو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا روشن آیات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرماتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، رجوع کریں اور اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور پھر واضح کریں اور کھولیں، یعنی اپنی کوتاہی کی تلافی کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان پر میں بھی عنایت فرماؤں گا، میں بھی ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی تواب اور رحیم، بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اس کے برعکس جو لوگ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق سے اعراض کیا، اور انہیں موت آ گئی اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور تمام فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی سانس ملے گا، مہلت ملے گی. جیسے کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہو تو دس کوڑے کے بعد جو ہوش ہو گیا تو ذرا سی دیر اس کو سانس دلا دیتے ہیں کہ ہوش میں آ جائے تو پھر بکیا بیس کوڑے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں کسی کو کوئی سانس نہیں ملے گا، کسی کو مہلت نہیں ملے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جان لو تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، تو بڑا مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا. ان فی خلق السماوات والارض، یہ جب آیت آ رہی ہے میں نے اصل میں ایک بات رہ گئی ہے کہ یہ جو اب 22 رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے آج ہم کہاں تک پہنچیں گے، میں پہلے سے اپنا کوئی ہدف مقرر نہیں کر رہا. اس میں ایک ترتیب مضامین کی ذرا اس کو ایک تشریح سے سمجھ لیجیے. پہلے تو میں نے تین حصے کر دیے تھے، چار رکوع، دس رکوع، پھر چار رکوع. یہاں رکوع کے اعتبار سے مضامین کی تقسیم نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک لڑیاں ہے چار جنہیں بٹ لیا گیا. اس کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ اس کے بغیر ترتیب سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے اگر کوئی رسی جو ہے آپ اسے کھولو، چار رنگ کی لڑیاں ہیں اس میں، ایک نیلی، ایک لال، ایک پیلی، ایک سفید. تو جب آپ نے بٹ دیا تو یہ رنگ کٹے ہوئے نظر آئیں گے، نیلا پھر پیلا پھر لال پھر سفید پھر نیلا پھر پیلا پھر لال پھر سفید، یہ ہوگا. رسی کو کھول دیں گے تو ہر لڑی جو ہے وہ مسلسل. تو اس 22 رکوعوں میں چار لڑیاں ہیں، ان کو معین کریں. دو لڑیوں کا تعلق ہے شریعت سے اور دو لڑیوں کا تعلق ہے جہاد کی سبیل اللہ. شریعت میں دو حصے کیا ہو جائیں گے، ایک عبادات اور ایک دوسرے معاملات، عوامل، گواہی، احکام. شریعت سے عبادات کی اہمیت ہے بہت، لہذا میں نے اس کو علیحدہ کڑی قرار دیا، اور دوسری کڑی ہے احکام شریعت. اور جو جہاد کی سبیل اللہ کی لڑیاں ہیں وہ دو ہے، جہاد بالمال، جہاد بالنفس. جہاد بالمال کا کے لیے اصطلاح ہے انفاق کی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا، دولت دینا. اس لیے کہ اس کے بغیر تبلیغ کیسے ہوگی، ذرائع وسائل نہیں ہوگے تو پیغام کیسے پہنچے گا انسانوں تک. لہذا مال کا صرف کرنا اور جان لگانا، صلاحیتیں لگانا، وقت کھپانا، محنتیں صرف کرنا، اپنی ذہانت جو ہے اس کے اوپر اپلائی کرنا، یہ ہے جہاد بالنفس. اس کی آخری شکل ہے قتال فی سبیل اللہ، کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آدمی آ جائے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ چار لڑیاں بٹی ہوئی ملے، ایک عبادات، دوسرے شریعت کے دوسرے احکام، تیسرے انفاق فی سبیل اللہ، چوتھے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ. تو ان چار کو آپ دیکھیں گے ایک مضمون آئے گا، پھر بجائے اس کے کہ اس کو مکمل کر کے دوسرا شروع کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس میں انسان اکساتا نہیں ہے، اس کے اندر بیداری رہتی ہے اور وہ سہتس رہتا ہے. لہذا وہ ایک مضمون، پھر دوسرا، پھر پہلا، پھر تیسرا، یہ انداز آپ کو ملے گا. لیکن ہے یہ چاروں کریا مسلسل. اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں، یہ جو تانا بانا میں نے آپ کو بتا دیا، دو لڑیاں ادھر دو ادھر، بیچ بیچ میں عظیم آیات آئی ہیں چار، یہ عظیم آیات کس اعتبار سے عظیم ہے، تمیزی ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت گمبھیر، انگریزی کے لفظ پروفاؤنڈ، بہت پروفاؤنڈ ہے اپنے مفہوم میں. ان میں ایک آیت الکرسی سے تو سب واقف ہے کہ حضور کی حدیث مرفوع موجود ہے کہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے آیت الکرسی، توحید کے موضوع پر عظیم ترین آیت. ایک جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آیت الآیات کہا جا سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اتنی ایک آیت میں، آپ کو نہیں ملیں گی قرآن میں کوئی دوسری آیت جس میں اتنی نشانیوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا. پڑھ ان نفی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں، اس سامان کو لے کر جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کیا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس سے پھیلا دیے ہیں ہر طرح کے چوپائے، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً آیات ہیں، نشانیاں ہیں، کس بات کی؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ کے علم کامل کی نشانیاں، کن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام. کتنی آیات آپ کو قرآن مجید میں میرے علم کی حد تک کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے. تو یہ عظیم ترین آیات میں سے جو سورہ مبارکہ کی نمبر ایک یہ ہے، آیت الآیات کا میں نے عنوان تجویز کیا ہے، تو یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کو جمع کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور پھر محبت کرتے ہیں اس سے جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے. فطرت انسانی میں محبت کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا، اس محبت کا اصل مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہو جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، اس کی محبت بھٹک جاتی ہے، کہیں دولت کو اللہ کی جگہ بٹھا دیتا ہے، اس سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کہیں وطن کو اللہ کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے، اس سے محبت یہ کرنے لگتا ہے جو اللہ سے کرنی چاہیے، کہیں اپنی قوم کو یہ معبود بنا بیٹھتا ہے، کہیں شہرت اور اقتدار کو اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے. تو اس طرح کے انسانوں نے کچھ ہستیوں کو اللہ کا مد مقابل بنانے کا ایک وسیلہ اختیار کر لیا ہے، اور پھر ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. جبکہ اہل ایمان کی کیفیت کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ تو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہ نتیجہ نکل آئے گا ایک دن، اور کاش کے دیکھ سکتے یہ ظالم، یہ مشرک جنہوں نے جردون کیا اور شرک کیا، اللہ سے بجائے کسی اور کو مد مقابل بنا کر پوچھتے رہے یا محبت کرتے رہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے یہ اس وقت کا تصور کر سکتے اور دیکھ سکتے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، جب جہنم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ قوت اللہ جبیا، اس وقت یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ قوت کل کی کل اللہ کے ہاتھ، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ سارے معبود باطل ثابت ہوئے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. وان اللہ شدید العذاب، اور اس وقت یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عذاب دینے میں. اس تبر الذین تبعوا، جس وقت کے اظہار بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، جو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، وہ اس وقت ان سے کہیں گے نہیں یہ ہمارے پیروکار نہیں ہے، اظہار بیزاری کرو. من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے
جہنم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں.
وقت رات میں لے بندہ حال رات اور یہاں الٹ پھیر لے یہ بات ان پر بلکہ کی لکی تجرید باہر دیوا کے سامنے اور اس کشتی میں جو چلتی ہے ہمارے بندر میں اور دریا میں اس سامان کے ہاتھ جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اللہ
تعالی
اور اس پانی میں جو اللہ نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان
کا بادہ اللہ کی مہیا
بھی اللہ کا بادہ موت ہے اظہار دیا ہے کہ جب وہ زمین کو ہر کی پیر بھی دی گئی تو بڑی ابھی ہر وقت اللہ آپ بس لوگ ان کے پیچھے میں پھیلا دینا ہے حق رائے کے پائے
ہواؤں
کے چلنے میں حاضر مسفر ان بادلوں میں تو آسمان اور سب کے
یقیناً
آیات ہے نشانیاں ہیں اس بات کی اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت اس لوگ کہیں گے وہ اللہ کے لیے
سامنے
والا جائے گا کن لوگوں میں یہ لگا سر اگر ہمیں آیات نصیب ہو جائے
مجید
میں ہوں تو ہم بھی اپنے ابھی آیا گھر کے لاگو کریں گے. آج یہ سب آیات کا میں نے عنوان
ہم کو ان کے جائے گا
کہ یہ ایک آیت ہے لیکن
اللہ
تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کو جمع کر
ہمارا جو ہے کچھ بھی گپ بٹانے
ہم ان اللہ سے بھائی جب تک تم اندر اللہ اندازہ
یہ ہمیں پوری سڑک پر سے نکلوا کے لے جائیں گے ان کے دامن کو پکڑ لیں گے تو پھر کون ہے ہمیں کہ جو کہیں پکڑ سکے.
یہ تو سارے موال کے جو ہے وہ یہاں رفا ہمارے تو معلوم ہوا کہ اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں جانا ہو جائے تو ہم بھی ان پر لالچ دیں گے جیسے کہ آج یہ ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں.
كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال کہ وہ ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بن جائے گا. کاش ہم نے ان کے جھنڈے نہ اٹھائے ہوتے, کاش ہم نے ان کے لگانے نہ پیش کیے ہوتے, کاش ہم نے ان کے لیے جو ہے اپنی محنتیں اور کوششیں فیصلہ کی ہوتی. وما هم بخارجین من النار لیکن وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے ایمان کھاؤ جو زمین میں ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ حلال بھی ہو طیب. حلال کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ, طیب ہے پاکیزہ چیز, یعنی یہ کہ بکری کا گوشت ہے لیکن اب اگر وہ بچ گیا ہے تو وہ طیب نہیں رہا کہ وہ پاک تو ہے وہ حلال تو تھا. اسی طریقے سے دو شرطیں جو ہے وہ پوری کر لیا کرو, حلال بھی ہو طیب. بلا تو کبھی وہ خود واپس شیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کلم کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش کاموں کا, بے حیائی کا, اور بے حیائی کا نام وہ ثقافت رکھ دے گا اور بے حیائی کا نام وہ تہذیب اور تمدن رکھ دے گا. کلچر کے نام پر بے حیائی جو ہے اس کی تعلیم تمہیں دے گا اور طرح طرح سے ہتھکنڈے جو ہے وہ احتیاط کرے گا کہ تمہیں بے حیائی کی طرف راغب کر سکے. تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ من انداز خدت رانی کا ناسم باہر رنگ دے کے خاہی جامنی سوچ کہ تم کسی بھی لباس میں کسی لبادے میں آ جاؤ میں تمہیں تمہارے رنگ تمہارے سب سے پہچان لوں گا. جب تک کہ شیطان کو اس کے خط سے نہیں پہچانو گے تو مختلف لبادوں میں آ کر تمہیں بہت کاموں کے لیے راغب کرے گا. وان تقول وللہ ما لا تعلمون اور وہ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی چیزیں جڑ دیا کرو جو تم نہیں جانتے. بیٹھے بٹھائے کہہ دیا کہ شریعت میں یہ ہے, حالانکہ کچھ پتا نہیں شریعت میں ہے کہ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے آپ نے مجھے شیطان جو ہے بڑا جری کر دیتا ہے حلیف کا نام دے نہیں جانتے فتوا دینے کے لیے تیار بیٹھے اور یہ ہمارے یہاں اس وقت ہے اور اخبارات نے اس کو فتنہ بنا دیا کہ جن لوگوں کا دین کا کوئی علم نہیں ان کے مضامین پیلے اور لال ہاتھیوں کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ مفتی بن کر بیٹھے ہیں دین کے جن کا سرے سے دین تک نہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ تقول علی اللہ ما لا تعلمون کہ شیطان تمہیں آمادہ کرے گا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوخ کرو جس کا کہ تمہیں علم حاصل نہیں. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا خالی تو وہ کہتے ہیں بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اب لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا تو خاص ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہو ولا یعقلون اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہو.
یعنی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آباء و اجداد سب کے جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہی ہو. تو انسان کو تو ہدایت کا متلاشی ہونا چاہیے. اگر آبا و اجداد ہدایت پر تھے تو کیا کہنے نور نور, لیکن اگر وہ گمراہ تھے تو گمراہی جو ہے اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. ویسے یہ ہے کہ آپ ان کی انسلٹ نہ کریں توہین نہ کریں ان کی کلام ادب سے نہیں ہوتی بات ہے, لیکن پیروی تو کرنی ہے اللہ سے اس کے رسول کے احکام. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء اور مثال ان کافروں کی ایسے ہے جیسے وہ سب جو پکار رہا ہو ایسی ہستیوں کو یا ایسے ڈھور ڈنگروں کو کہ جو نہیں سنتے سوائے پکار اور چیخ, یعنی بھیڑ بکریاں ہیں ہم انہیں کیا پتا کیا کہہ رہا ہے ان کا چرواہا. یہی حال ان بدبختوں کا ہو گیا ہے کہ اللہ کا رسول انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے اور یہ صرف آواز تو کچھ سنتے ہیں لیکن اس کے معنی جو ہے وہ ان کے ذہن میں ان کے قلب میں پر میں انہیں اترتے, وہ بات دلوں میں نہیں اترتی. سم بک ان سم لا یا وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اہل ایمان کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے بطور رزق. وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم فل واقع صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم البیت, کا یقیناً اس نے حرام ٹھہرایا ہے تم پر مردار کو, والدم اور خون کو, ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو, وما احل به لغیر اللہ, اور اس جانور کے گوشت کو جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ, تو اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا ہو, لوٹ سے مرا جا رہا ہو, غیر باغ نہ اس میں شریعت سے بغاوت کا مادہ ہو, ولا عادل نہ ہی جو ناگزیر ضرورت ہے اس سے آگے وہ تجاوز کرے, فلا اسوال ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھوکا مر رہا ہو اور مردار ہی ہو کھانے کے لیے تو کھا سکتا ہے, بھوکا مر رہا ہو اور سور کے گوشت کے سوا کچھ نہیں ہے تو کھا سکتا ہے, لیکن اس میں طلب نہ ہو, اس میں شریعت سے بغاوت نہ ہو, اور صرف جان بچانے کے لیے جتنے مقدار لازمی ہے اس سے زیادہ نہیں. کہ وہ کھانا تو شروع کیا تھا جان بچانے کے لیے, اب اس میں لذت آنی شروع ہوئی تو پیٹ بھرنا شروع کر دیا, تو یہ اس اضطرار میں نہیں آئے گا. اسی معنی میں اصل میں اضطرار کے لفظ کو غلط استعمال, کیا کریں گے مجبوری ہے, سود کے بغیر کاروبار ہوتا نہیں. اب وہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا, اللے کلے ہو رہے ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, عالیشان محلات تعمیر ہو رہے ہیں, یہ اشتراک کیوں نہیں ہے. ہاں کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو, کوئی شخص اس کے پاس نہ ہو, اس وقت اگر وہ کوئی سودی معاملہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائے گا. لیکن اس زمین کو انسان اختیار کر لے اور اس پہ کارخانوں پر کارخانے بناتا چلا جائے, بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کرتا چلا جائے, تو یہ اشتراک نہیں ہے, یہ اللہ کے دین کے ساتھ تلاؤب ہے, کھیل ہے, بازی بازی باری سے بابا ہم بازی. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من كتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں سے نازل کی ہے, ويشترون به ثمنا قليلا, اور اس سے عوض ثمن قلیل بڑی حقیر کی قیمت قبول کر لیتے ہیں. اولئك ما یاکلون فی بطونهم الا النار, یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پھل رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمهم الله یوم القیامه, اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت قبول کی ہے, گمراہی قبول کی ہے. والعذاب بالمغفرۃ, اور مغفرت ہاتھ سے دے کر اللہ کا عذاب قبول کر لیا ہے. فما اصبرهم علی النار, تو کتنے ہیں یہ صبر کرنے والے آگ پر, بڑا جگرا ہے ان کا, بڑا حوصلہ ہے, یہ جہنم کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں, تو بڑے ہی صابر ہیں یہ آگ کے معاملے میں. فما, یہ کنس کا انداز ہے, تاریخ کا انداز ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نازل فرمائی اپنی کتاب حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں تفرقے ڈالے, اختلافات کیے, وہ اصل میں بڑی سخت ہٹ درمی اور ضد اور عناد میں مبتلا ہو چکے ہیں. شقاق اصل بھی آیا تھا, وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اگر یہ روگردانی کرے تو اے نبی جان لیجیے اور اے مسلمانوں جان لو کہ یہ لوگ لائمی میں مبتلا نہیں ہے, بلکہ ضد اور عناد اور بغض اور ہٹ درمی اور تکبر اور حسد کے امراض ہے جو جن میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں. لفی شقاق بعید, یہ بہت دور کی صرف اور تعصب میں مبتلا ہو چکے ہیں. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين, صدق الله العظيم. تمهيدي مضامين میں میں نے کل ایک بات اچھی تھی, اس وقت اس کو دہرا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اس پروگرام میں آپ ایگزیکٹ ترجمے کی توقع نہ رکھیں, بلکہ ترجمانی زیادہ ہے جو کرنے کی کوشش کروں گا, یہ کہ ورنہ تو پھر بہت توقف کرنا پڑتا ہے, اصل مفہوم ادا ہو جانا چاہیے اور لفظ کا لفظ کے ساتھ اس کی کامل مطابقت کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے یہ ہے کہ زیادہ زور جو ہے میرا وہ قرآن کی جو اصل حکمت ہے, اس کا جو فلسفہ ہے, اس پر ہے, فقہ پر نہیں ہے. فقہی مسائل آج بہت سے آئیں گے, اگر ان کے اوپر بحث شروع ہو جائے تو پھر تو وہ بہت ہی وقت اس میں لگے گا, وہ اس دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ ان کی مناسبت نہیں. تو ایسی آیات کا صرف ترجمہ تو ہم کریں گے, لیکن یہ کہ زیادہ میں بحث میں نہیں جانا. ویسے بھی میں چونکہ فقہ کے معاملے میں اپنے آپ کو اہل تصور نہیں کرتا کہ کوئی رائے جو ہے خاص طور پر اس کے بارے میں دوں, لہٰذا میں محتاط رویہ یہ اختیار کروں گا کہ اس میں صرف ترجمہ کر کے نہیں جاؤں. البتہ جو مجمع علیہ چیزیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ جو ہے کچھ میں عرض کروں گا, تاکہ اصل جو حکمت ہے وہ احکام کی نبھانے میں. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عظیم آیت آیت الآیات کا جسے میں نے عنوان دیا اس سے پہلے آ چکی ہے. اب یہ دوسری آیت ہے آیت البر, نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے. یہ بھی طویل آیات میں سے ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ کئی سطروں پر پھیلی ہوئی ہے, تقریباً 10 جملے ہیں اس ایک آیت میں, اور اس میں بھی آغاز ہوا ہے اسی تحریر قبلہ کے تذکرے سے کہ کچھ لوگوں نے ان ساری وضاحتوں کے باوجود, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت حساس ہوتے ہیں, تو ابھی ان کے دلوں میں کچھ تشویش باقی تھی, تو اس تشویش کو آخری مرتبہ رفع کرنے کے لیے یہ عظیم آیت نازل ہوئی کہ اصل میں یہ تشویش جو ہے اس وجہ سے ہے کہ تم نیکی کی اصل حقیقت پر توجہ نہیں کر رہے. نیکی کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک نیکی کی اصل روح, وہ روح ہے نیکی جو ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. جو اس کے مظاہر ہیں, جو اس کا ظاہری قالب ہے, اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن اتنی نہیں جتنی کہ تم نے سمجھ لی. جو لوگ ان ظواہر کی اہمیت زیادہ سمجھتے ہیں وہ اس کے تھوڑے سے رد و بدل سے پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس پریشانی کا سبب کیا ہے کہ سکون سے ناس نئی دل برا خطا ہی جا, کہ اگر حقیقت تم بات کے اصل تہ تک نہیں پہنچ رہے ہو اس لیے تمہیں کہیں. یہ ہے پس منظر حکایت کا. جیسل دن تولو وجوہ تم کے بل مشرق ول مغرب, کوئی نیکی یا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو, ولکن البر, بلکہ حقیقت میں تو نیک وہ ہے, حقیقت میں نیکی اس کی ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر. یہ الکتاب جو ہے یہ الف لام یہاں پر حسر کا ہے تمام کتابوں پر, اسی لیے میں نے جمع میں اس کا ترجمہ کیا, والنبیین اور تمام انبیاء پر. اور اس ایمان کا جو مظہر اول ہونا چاہیے نیکی کے ضمن میں وہ کیا ہے, وہ ہے انسانی ہمدردی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, اور دے وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود, حب ہی میں ضمیر مجرور دونوں طرف جا سکتی ہے. ان کو دے رشتے داروں کو, قرابت داروں کو, یتیموں کو, محتاجوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور جو لوگ کسی مخمصے میں پھنس گئے ہو, پھر رقاب گردنوں کے چھڑانے میں, غلام ہے تو اس کو آزاد کر دینا غلامی سے, کوئی شخص قرض سے تو بوجھ چلے آ گیا ہے تو اس کو اس بوجھ سے نجات دلا دینا, اس میں اپنا مال کا خرچ کرنا, اس سب کو آپ ایک لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں انسانی ہمدردی. حضور نے فرمایا من یحرم الرزق فقد حرم الخیر کلہ, جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. ہاں کتنی تہجدیں پڑھتا ہو اور کتنے نوافل پڑھتا ہو, جو کٹھور دل اور سخت دل انسان ہے, جو کسی انسان کے تکلیف میں دیکھ کر تڑپ نہ اٹھے, وہ نیکی کی روح سے بالکل نہیں ہے. حقیقت برج ہے تو وہ اس کو چھو کر نہیں گئی, چاہے اس نے کچھ مظاہر اور کچھ عبادات کے انبار لگا دیے. میں جو رم الرزق فقد حرم الخیر کلہ, حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا اسی نیکی کا یہ حصہ بھی ہے, واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ, قائم کرے نماز ادا کرے زکات. معلوم ہوا کہ اب یہ صلات جو ہے اس نیکی کا ایک جز ہے, اس صلات کا پھر ایک جز یہ ہے کہ اس میں قبلہ کیا ہے. تم اس ایک جز کے بارے میں اتنے پریشان ہو گئے, اگر اس کل کو اپنے سامنے رکھو گے تو اس جز در جز کے اندر ذرا سے فرق کی بنا پر کتنی تکلیف پھر نہیں ہوگی. یہ تکلیف اسی لیے ہے کہ ریشو پروپورشن تمہارا جو ہے کانسیپٹ کا وہ درست نہیں رہا ہے. بل موسوں بیاہ لے رہا حدی, پھر انسان کی نیکی کے لیے, اس کے کردار کے لیے ایک اہم بس یہ بھی ہے کہ پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. سپاہی عہد, حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, جس میں امانت داری کا وقت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس, اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں اور تکلیفوں میں, جسمانی جو تکلیف ہوگی اس کے لیے ضر کا لفظ آئے گا ضرر, اور باسا ہے فاقہ بھوک سختی تنگی, وحیل الباس, باس جب باہر آتا ہے تو اس کے معنی ہے جنگ, جب جمع میں آتا ہے باسا تو اس کے معنی ہے فقر و فاقہ. یہ بتایا گیا کہ ایک نیکی ہے پیسو, وہ صرف اپنے اندر ہی نیکی رکھتا ہے انسان, تو ایک ہے ایکٹیو نیکی, اگریسو نیکی, وہ نیکی جو ہے وہ بدی کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے, بدی کو ملیا نیک کرتی ہے, بدی کا استحصال کرنے کے لیے کمر کس لیتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ خود کونوں کھجڑوں میں دبل کر بیٹھ جائے اور میدان شریروں کے لیے اور بدماشوں کے لیے چھوڑ دے. ایسی نیکی کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہ ایکٹیو نیکی چاہیے, وہ فعال نیکی چاہیے, وہ آگے بڑھنے والی نیکی مطلوب ہے کہ جو بدی کا استحصال کرے, بدی کا خاتمہ کرے اور اس میں جو تکلیف آئے اسے جھیلے, خاکہ آئے برداشت کرے, جان دینی پڑے جان دینے کے لیے تیار ہو. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, یہ ہے وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہ ہے وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں. یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی, اور میرا تاثر یہ ہے کہ صرف اس ایک آیت پر مبنی کر کے مکمل تصویر کی جا سکتی ہے اسلام کا جو تصور اخلاق ہے اس پر. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم نے وہ توجہ نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے. ہمارے بڑے بڑے مفکرین نے بھی اخلاق کے ضمن میں بھی, یورپ کے جو مفکرین ہیں یا یونانی مفکرین, انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں انہیں سے وہ بھی استفادہ کر کے اپنے پورے فلسفہ اخلاق کو مرتب کرتے ہیں. یہ ایک آیت بہت کافی ہے پورے فلسفہ اخلاق کو مرتب کرنے کے لیے جو اسلام کا نظریہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا, کتب لکھ دیا گیا. لکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ معین کر دیا گیا, طے کر دیا گیا, جو چیز لکھ دی گئی وہ بس طے ہو گئی. تو تم پر لازم کر دیا گیا ہے قتل کے معاملات میں قصاص, یعنی یہ کہ قاتل کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا جائے, چاہے وہ بڑے گھرانے کا ہو چاہے چھوٹے گھرانے کا ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بلکہ یہ کہ قصاص کا معاملہ کیا جانا چاہیے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, یہ ذرا مشکلات میں سے ہے یہ ٹکڑا اس آیت کا, کہ آزاد کی جگہ آزاد, غلام کی جگہ غلام اور عورت کی جگہ عورت. مراد اس کی کیا ہے وہ میں اثر دیتا ہوں, باقی بحث میں لیکچر دے جاؤں گا. کہ اگر قاتل حر ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا, اگر قاتل غلام ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا, یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں اس کے آقا کو قتل کیا جائے. اسی طرح قاتل اگر عورت ہے تو وہی قتل کی جائے گی, یہ نہیں ہے کہ اس کے شوہر کو یا اس کے کسی بیٹے کو قتل کیا جائے. وہ قاتل ہے کہ صاحب کو قتل کیا جائے گا, نہ کہ اس کے رشتے داروں سے. کیونکہ ظاہری تصور یہ تھا کہ صاحب یہ تو غلام ہے اور ہمارا آزاد آدمی اس نے مار دیا, تو غلام تو برابر نہیں ہے آزاد کے, اس کو قتل بھی کر دیں تو ہمارا تو جو ہے بدلہ نہیں ملا. ان سارے تصورات کے اس میں نقل ہے. فمن اوفی لہ من اخیہ شیئا, پھر جس کے لیے کوئی چیز معاف کر دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دے اور وہ دیت لینے پر اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے, یا بغیر خون بہا لیے معاف کر دے, تو یہ ان کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. فتباء بالمعروف, تو اس کی پیروی ہونی چاہیے بھلے طریقے پر, وہ اداؤں لے ہے احسان, اور ادائیگی کی جانی چاہیے خوبصورت انداز میں, یعنی تاوان نہ سمجھو بلکہ اس کا احسان سمجھو وارث کا, کہ جو تمہاری جان بخشی کر رہا ہے, بجائے اس کے تم یہ سمجھو کہ ہم پر تو دنڈ پڑ گیا اور ہمیں جو ہے وہ اس کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اصل میں وہ در حقیقت اس قاتل کی جان کا صدقہ ہے جو تم دے رہے ہو, لہذا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ ادا کرو. ذالک کا تخفیف تم نے رب کو رحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے, تمہارے لیے آسانی ہے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ کوئی خون بہا نہیں, قاتل ہر صورت میں قتل کیا جائے, اور شریعت موسی نے یہی کہا, لیکن نرمی کی گئی ہے شریعت محمدی نے علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو جائے تو وہ قاتل کی جان بخشی کر سکتے ہیں, چاہے بغیر کسی معاوضے کے اور چاہے تو کوئی خون بہا قبول کر. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں, لیکن ان کے بیان کا یہ وقت نہیں. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم, اور جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے پھر دردناک سزا ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور اے ہوش مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, اس لیے کہ جس معاشرے میں قصاص نہیں رہے گا جرم بڑھتا چلا جائے گا, مجرم چھوٹتے چلے جائیں گے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی چلی جائے گی, تو جرم جو ہے پھر اس کا کسی طریقے سے سب جواب ممکن نہیں ہوگا, پورے معاشرے کے اندر جو ہے بدمنی پیدا ہو جائے گی. تو دنیاوی زندگی میں قصاص کے ذریعے سے اس دنیا میں امن ہے اور زندگی ہے, جہاں لگن کا سکون تھا کہ تم بچ سکو. کتب علیکم, اور دوسرا حکم آ رہا ہے, اب میں نے عرض کیا تھا کہ اب احکام شریعت ہے جو آ رہے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیرا للوصیہ, طے کر دیا گیا تمہارے لیے, لازم کر دیا گیا تمہارے لیے کہ تم میں سے کسی کی جب موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو, سرمایہ چھوڑ رہا ہو, تو وصیت کرے دل والدین, اپنے والدین کے لیے اور اقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے پر. کیونکہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جو کچھ متوفی بلکہ متوفع کہنا چاہیے, جو فوت ہو گیا اس کا جو مال ہے بس وہ اس کے بیٹے ہی, اور بڑا بیٹا عموماً جو ہے قابض ہو جاتا تھا, سب اولاد کو بھی نہیں ملتا تھا, نہ بیوی کے پلے کچھ پہنچتا تھا, والدین بےچارے بوڑھے ہیں تو وہ بالکل محروم رہ گئے. تو یہ جو ہے ابھی ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. مرنے والا خود بھلے طریقے پر وصیت کر جایا کرے, اپنے والدین اگر بوڑھے موجود ہیں ان کے لیے, اپنے کوئی اور عزیز اگر ہے غریب, اب کوئی بھتیجا ہے کوئی بھانجا ہے جو یتیم ہے اس کے لیے تو وصیت کر سکتے ہیں, تو یہ معروف طریقے سے وصیت کر دیا جائے. یہ حکم منسوخ ہو گیا بعد میں جب وراثت کا قانون نازل ہو گیا, وہ سورہ نساء میں آئے گا کہ پھر تو طے کر دیا گیا کہ والدین کا بھی حق ہے, بیوی کا حق ہے, بیٹیوں کا یہ حق ہے, بیٹے کا یہ حق ہے, تو اس کے بعد وصیت لازم نہیں رہی. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی باقی رکھا ہے ایک تہائی کی حد تک, ایک تہائی کے مال میں اسی حد تک انسان وصیت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی, غیر وارث کے لیے. بیوی کے لیے وصیت کر سکتا ہے, تبلیغ کے لیے کر سکتا ہے, بیوی مدرسے کے لیے کر سکتا ہے, کسی یتیم کے لیے کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ جو بھی وارث ہے ان کے لیے وصیت نہیں. لا وصیت علی وارثین, جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے اب ان کے لیے تو وصیت کریں گے. حق علی المتقین, یہ حق ہے, ذمہ داری ہے متقین کی کہ وہ مرتے وقت خیال کرے کہ پیچھے کون کون ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ سب سے سب نہیں بچا. کمل بدل ہوں باد ماں سمے ہوں, تو جو کوئی بدلے گا اس وصیت کو اس کے بعد تو اس نے اسے سنا ہو, فلما اس سے ہوں النظیر علی بدلوں, تو اس کا گناہ ان پر آئے گا جو اسے تبدیل کریں گے. یہ جو فوت ہو گیا اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے صحیح وصیت کی تھی بعد میں لوگوں نے بدل دیا, تو وہ جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ جو بھی تحریر اس نے کی اس کی جواب دہی اللہ سے وہ خود کرے. سمن تک دل ہوں باد ماں سمے ہوں فلما اس سے ہوں النظیر علی بدلوں اللہ سمی علیم, یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. سمن خواب اب موسی جنافن, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے والا تو زیادتی کر گیا, وہ بھی تو معصوم نہیں ہے. تو جس کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی جانبداری برتی ہے اور اسمن یا کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہے اپنی وصیت میں, فاصلہ بینہم, پھر وہ ان وارثوں کے درمیان مصالحت کرا دے, صلح کرا دے, فرمایا فلاں اسما لے, تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وصیت ہے تو پتھر کی لکیر ہو گئی, اس میں ادھر سے ادھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر اس نے زیادتی اس نے کی ہے تو باہمی رضا مندی سے اگر اس کے اندر اصلاح کر دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ابھی تفصیلی حکم آیا نہیں ہے, وہ جب آئے گا پھر اس کی ضرورت ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے حصے میں معلوم کر دی. ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم فرمانے والا. اب اس کے بعد آپ کے ذمن میں آ گیا, یہ معاملات کے ذمن میں کام تھے. اب عبادات میں روزے کی عظیم عبادت, جو پرسوں میں پورے رکوع کا ترجمہ اس مسجد میں کر چکا ہوں اور باہر اس میں زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے, تو ترجمے پر اتفاق کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا روزہ رکھنا, روزہ فرض کیا گیا, صیام مصدر ہے قوم کی جمع نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون, یہاں صحیح ترجمہ ہوگا تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو, تاکہ تم گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر لو. باتوں کے ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. سمن کا نام تم مریض والا سفر, جو کوئی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر, فائد تم میں نیام ہو کر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن. وال نظین یقین صاحب مسکین, اور جو اس کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے, اس پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. ابتدائی رعایت یہ تھی جو بعد میں ثابت ہو گئی. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, اور جو کوئی اپنی مرضی سے نیکی کمائے وہ اسی کے لیے بہتر ہے, بجائے ایک مسکین کے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس میں یہ نہیں کہ لازم ہے کہ ایک سے زیادہ کو کھانا نہیں کھلا سکتا, تطوع سے جتنا بھی کرے گا انسان وہ اپنے لیے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کرائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر تم علم رکھتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے. اس لیے کہ روزے کی جو حکمت ہے, اس کی جو برکت ہے, اگر تم اس کو سمجھو تو تم ضرور روزہ رکھو گے اور اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ. یہ ابتدائی حکم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا, اگلی آیت میں آ کر وہ ثابت ہے. وہ کیا آیت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, قرآن کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہے ہدایت کے, یعنی یہ ہدایت جو ہے بینات پر مشتمل ہے, روشن چیزیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب, کجلت زبان نہیں ہے, مبہم انداز نہیں ہے, پہیلیاں نہیں بجوائی گئی ہیں, صاف صاف بات کی گئی. والفرقان, اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز ہے. خبر شہید ابن کو مسکارا پر یا تم, تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو جو موجود ہو, لازم ہے اس پر کہ اس کے روزے رکھے. اب یہاں پر فرض ہو گیا ہے یہ, اور وہ جو ایک رعایت تھی وہ ختم کر دی گئی, ایک رعایت باقی رہی وہ کیا ہے, وہ من کانا مریض اولا سفر, جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو, فائن رقم میں نہیں آنے کو خط, تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. لیکن وہ جو تاکہ نہ رکھے تو پھر فدیہ دے دے, وہ رعایت کافی ہے. اس کو حضور نے برقرار رکھا ہے ایسے مریضوں کے لیے یا اتنے ضعیف لوگوں کے لیے جو کہ روزے کا تحمل نہ کر سکے. ایسا بیمار ہے جس کی اب کفا یابی کے لیے امید نہیں, کینسر میں ہے بیچارہ پڑا ہوا, بیوی کے تھرڈ سے اسے بھی آگے گزر گیا ہے, اور ایسے کا یہ ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا اور امید بھی نہیں بتا ہے کہ شفا ہو جائے تو اس کی قضا دینے گا. تو ایسا شخص اگر ایک مریض مسکین کو کھانا کھلا دے تو فدیا ہو جائے. لیکن عام صحت مند تندرست آدمی کے لیے یہ عارضی مریض ہے, امید ہے کہ صحت یاب ہو جائے گا, اس کو اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی. ولو تسلموا للعزۃ, لازم ہے کہ تعداد پوری کرو. اب فدیہ دے کر چھوٹنے کی رعایت باقی نہیں رہی. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس ہدایت پر کہ اس نے تمہیں عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے ہیں نبی آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجیے کہ میں قریب ہی ہوں, میں کہیں دور نہیں ہوں. خودی کو دعوت ادا عبادان, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں جہاں وہ مجھے پکارے اور جب پکارے. پھل یسبی بولی, تو ان پر میری لازم ہے ان کے لیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. وہی دو طرفہ بات, بس قرونی اذکرکم, اور یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو تم بھی تو میری پکار پر لبیک کہو. جو احکام میں دوں انہیں بسر و چشم انہیں تسلیم کرو. بھل یہ سبھی بولی, تو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. بلو میں لو بھی اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے. لال لہو یا خدوم, تاکہ وہ رخ سے ہم کنار ہو. وہی نہ رقم رفت ہو لال سائے, تم روزے کی راتوں میں حلال کیا گیا تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہر بستری. ہل نہ لباس الکم اور تم لباس اللہ, وہ تمہارے لیے ببن دلائے لباس ہے, تم ان کے لیے ببن دلائے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, تم اسے ممنوع سمجھتے ہوئے بھی انتخاب کر رہے تھے تم میں سے کوئی کوئی, تو گویا کہ اپنے آپ سے خیانت کا انتخاب کر رہے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی, تم پر توجہ فرمائی. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن, تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اس کے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے ممیز ہو جائے. یہ پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے. پاؤں پھٹنے تک طلوع فجر تک رات کے وقت کھا پی سکتے ہو, کوئی رکاوٹ نہیں. ثم أتموا الصيام إلى الليل, پاؤں پھٹنے کے لیے تک اب روزے کو مکمل کرو رات تک. اب غروب آفتاب ہے, اہل سنت کے نزدیک اس کی جو حد ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد, البتہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف کی حالت میں رات کے وقت مباشرت پر پابندی ہے. دل کا حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہے کہ ان کے قریب تک جاؤ. ذرا چیز ہے تو صرف ڈسٹینس, اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد تک نہ جاؤ رعایتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, بلکہ ذرا محتاط بری جو ہے اختیار. کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے.